वो एक अटल हकीकत होनी चाहिए और वो एक ठोस सदाकत होनी चाहिए। उसमें किसी किस्म का खटका, कोई राय बराबर शुबा, कोई किसी दर्जे में भी उसमें शक, इसकी गुंजाइश अगर रह गई तो फिर वो नाम मजहब होगा, हकीकतन मजहब नहीं होगा। फिर इसके भी दो हिस्से, एक तो ये है कि वाकयातन मजहब जो है वो एक अटल हकीकत हो और वो एक अबदी और अजली सदाकत और सच्चाई हो, और दूसरा हिस्सा ये है कि उस मजहब का मानने वाला जो है वो भी उसे एक अजली हकीकत तस्लीम करता है या नहीं। एक तो है मजहब का भी नफ्स ही हकीकत होना, ये और बात, और एक है उस मजहब के मानने वालों का उसे इस तरह से कबूल करना जिस तरह से हकायक को कबूल किया जाता है। और इसमें से सबसे मुश्किल हिस्सा जो है वो ये आखिरी, मजहब की बुनियाद खुदा और बंदे के ताल्लुकात पर। मजहब नाम है उन रवाबित का, उन जवाबित का, उन ताल्लुकात का जो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान। सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान एक मखलूक ही ऐसी है कि ऐसी दूसरी मखलूक अल्लाह जल्ला शानहू ने पैदा ही नहीं करना। सारी इस कायनात में एक मुनफरिद और एक शाहकार तकलीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत की। आप देखते चले जाएं, एक छोटी सी मिसाल इस बात को वाज कर देती है कि रूए जमीन पर जिस कदर जानदार बसते हैं, सारे के सारे कुदरत की पैदा करदा वजा कुदरती सूरत में इस्तेमाल करते हैं। किसी मखलूक में इतना शऊर भी नहीं है कि वो दो किस्म की गिजाओं को मिलाकर कोई तीसरा टेस्ट जो है वो बना सके सिवाय इंसान। किसी तरह आप लिबास के मामले को ले लें, दूदोबाश के मामले को ले लें, तो तमाम उमूर में आप देखेंगे कि इंसान मुतसर्रिफ है इस कायनात में। इंसान को इस कदर इख्तियारात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वसीयत फरमाए हैं कि ये मट्टी से ईंटें, ईंटों से इमारत, पत्थर से चूना और चूने से सफेदी, ये कुछ ना कुछ बनाता चला जाता है। ये दांत के चंद टुकड़े जोड़कर रॉकेट और हवाई जहाज बना सकता है, लेकिन इसके अलावा जिस कदर मखलूक इस कायनात बसीत में बसती है वो चीजों को इस्तेमाल तो करती है, लेकिन बहन ही उस सूरत में जिस सूरत में अल्लाह ने उन्हें पैदा फरमाया। इसी तरह से जिस तरह से इसकी दूदोबाज, जिस तरह से इसका रहन सहन, जिस तरह से इसकी इजादात, ये इसका अकलो जेन और शऊर का फरमा है, किसी तरह से इसके जो ताल्लुकात होते हैं आपस में अफराद के साथ, इसके जो ताल्लुकात होते हैं माशरे के साथ, इसके जो ताल्लुकात होते हैं मजहब के साथ या अपने खालिक के साथ, उनमें भी इसकी जेनी उपज जो है वो तरह तरह की रंग फैलाती है और अजीब अजीब चीजें पैदा करती चली जाती है। उस सारे का एक ही हल है और इसके सिवा कोई नहीं, और वो हल है कि जो कुव्वत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान में फौजी तौर पर, तकनीकी तौर पर समो दी, एक तरह से एक लादर अता कर दिया गया है हर एक इंसान को, एक देखने समझने सुनने और समझ मुतय्यन करने वाला एक आला दे दिया गया है तमाम नवे इंसानी, और इस अताए बारी में भी ये मुनफरिद है اب اس کے پاس جو راڈر ہے، جو انٹینا ہے، جو ریسیونگ سیٹ ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسا مضبوط سٹیشن قائم کر دیا ہے جو پھر انسان ہی کے دل میں ہے، اور اسے کہتے ہیں نبوت و رسالت. اس کے سوا براہ راست اللہ جل شانہ کو پا لینا یا پہچان لینا یا اس کی عظمت کو جان لینا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پہلا انسان جو اس دنیا پہ تشریف فرما ہوا وہ خود نبی تھا، اللہ کا اور رسول. اگر وہ پہلا شخص خود نبوت سے سرفراز نہ ہوتا تو وہ کبھی معرفت باری کو پا نہ سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی مذہب میں ہو انسان یا کسی خیال میں بھی ہو، وہ جستہ جستہ ایک ایسی حیثیت، ایک ایسی ہستی پر ضرور پہنچ جاتا ہے جسے وہ تمام امور کا حاکم اعلیٰ اور سب پر متصرف مانتا ہے. آپ دنیا کے کسی مذہب کو لے لیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہوں یا درختوں کی عبادت کرتے ہوں، وہ دیویاں مانتے ہوں یا دیوتا ان کے نزدیک قابل پرستش ہو، رفتہ 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 ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کسی ایسی ہستی کا تصور موجود ہوتا ہے جو ان تمام دیوی دیوتاؤں پر بھی حکمران ہوتا ہے. اور یہ انسانی مجبوری ہے، اس کائنات کا نظام ایسا ہے کہ اگر اس کے محرک ایک سے زائد ہوں تو جس ربط، جس ضبط، جس نظام کے ساتھ اور جس حسن و خوبی کے ساتھ یہ چل رہا ہے، ایک سے زائد چلانے والے اس طرح اطمینان سے چلا رہے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دو طاقتیں، چار طاقتیں، تین طاقتیں اس نظام کو چلانے والی ہوں اور پھر یہ اس قدر مضبوط اور منظم چل رہا ہو کہ صدیاں بیت جائیں، خزاں آئے تو سارے درخت بند ہو جائیں اور بہار آئے تو کروڑوں پتوں سے وہی درخت لگ جائیں، اور شہتوت پہ شہتوت ہی کا پتا ہو، انگور پہ انگور ہی کا ہو، اور دوسرے کسی درخت پر اسی درخت کا پتا نکلے، حالانکہ وہ غذا بھی ایک ہی زمین سے حاصل کرے، پانی بھی ایک ہی ہو، فضا بھی ایک ہی ہو. تو یہ کوئی ایک ہی ایسی ہستی ہے جو ایک نظام، ایک ٹائم ٹیبل مرتب کر دیتی ہے تو پھر اسے کوئی نہ منسوخ کر سکتا ہے نہ اس کے مقابلے میں کوئی نظام چلا ہے. اس ہستی کا جو تصور مختلف مذاہب میں اور مختلف افراد کے ہاں ملتا ہے، جب وہ بالآخر خدا کو مانتے ہی ہیں تو کافر کیوں؟ کافر اس لیے ہے کہ خدا کو مانتے تو ہیں لیکن ایسا نہیں مانتے جیسا اس کی ذات ہے یا جیسا اس کو ماننا چاہیے، بلکہ اپنی اس ذہنی قوت کو استعمال کر کے جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے، جس طرح کے اوقات ان کے ذہن میں آتے ہیں، خواہ وہ ذات باری کے سزاوار ہوں یا نہ ہوں، اس طرح کے وہ اس کی طرف منسوخ کر کے اپنے لیے ایک تیار کر لیتے ہیں ماننے کے لیے ایک ہستی، اور اس طرح سے اسے مانے چلے جاتے ہیں. اور بغیر نبوت کے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو اس طرح سے جاننا جس طرح کی اس کی صفات ہے، یہ ممکن ہی نہیں. نبوت ایک ایسا شرف ہے کہ مل جانے ملا بابی طور پر، تخلیقی طور پر نو انسانی میں سے منتخب افراد کو عطا کر دی گئی. نہ کوئی محنت سے نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی کثرت مطالعہ سے، اور نہ کوئی کثرت مجاہدے سے نبوت کو پا سکتا ہے، بلکہ نبوت وہ نعمت ہے جو تخلیقی طور پر، وحی طور پر اللہ کی طرف سے اللہ کے منتخب بندوں کو عطا کر دی. یوں تو ہر انسان میں اوصاف ملکوتی تخلیقی طور پر موجود ہے. انسان ایک ایسی تخلیق ہے جس میں ادنا سے ادنا جانور کی خصوصیات سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ فرشتے تک کی ملکوتی صفات اس میں بھی یک وقت موجود ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو تعلق حیوانیت بہیمیت نفسانیت سے ہے وہ مادی ہے، اس کی غذا مادی ہے، اس کے لذائذ فوری ہیں اور اس کے نتائج فوری ہیں، اور وہ مادی اور حسی ہے، وہ نظر آتے ہیں، وہ محسوس ہیں. روحانیت یا ملکوتیت ایک جذبہ لطیف ہے، اس کی لذات کو محسوس کرنے کے لیے ایک منور دل یا لطیف یا حساس دل کی ضرورت ہے، ایک صاف اور بالغ دماغ اور ذہن کی ضرورت ہے، اور ان اوصاف ملکوتی کے مصفہ ہونے کی ضرورت ہے جو اللہ کریم نے اسے وابی طور پر عطا فرمائی. نبی جو ہوتا ہے یا رسول جو ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وہ فرد جسے اصطلاح شریعت میں نبی کہا جاتا ہے، اس کے یہ اوصاف ملکوتی اس قدر غالب، اس قدر مضبوط اور اس قدر منور ہوتے ہیں کہ ہیرے حیات میں پیدائش سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک اس کی نفسانیت، اس کی روحانیت کو کبھی مغلوب نہیں کر سکتی. اس قدر مصفہ، اس قدر روشن، اس قدر منور ہوتے ہیں اوصاف ملکوتی، اور اسی لیے شریعت اسلامیہ نے نبی کو معصوم تسلیم کیا. اب جو افراد مکلف ہیں انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کے، وہ اس لیے ان کے پاس جو آلہ ہے اس میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ براہ راست ذات باری سے استفادہ کرے. ان کا انٹینا جو ہے وہ ان ویوز کو پکڑ سکتا ہے جو اس نور نبوت سے فضا میں بکھرتی ہے، جو اللہ کے نبی کے سینے سے، خدا کے نبی کے اقوال سے، اللہ کے رسول کے اعمال سے مخلوق تک پہنچتی ہے اور پہنچائے جانے کا سبب بنتا ہے. نبی عرض کرتا ہے براہ راست ذات باری سے. جو علوم نبی کو عطا ہوتے ہیں وہ خالص ہوتے ہیں، وہ حقائق ہوتے ہیں اور وہ اٹل صداقتیں ہوا کرتی ہیں، اور جب نبی اوصاف باری بیان کرتا ہے تو وہ اوصاف وہ ہوتے ہیں جو واقعی ذات باری کے ہیں. اسی لیے خدا کو ماننا یوں فرض ہے کہ میں اللہ کو اس طرح سے مانتا ہوں جس طرح اللہ کا رسول مجھ سے منواتے ہیں. یہ ایمان کا ایک حصہ اور ایک جز ہے. بلکہ فقہا یوں لکھتے ہیں کہ اگر بچہ بلوغت کے قریب ہو اور آپ اسے ایمانیات سمجھائیں تو اسے یوں سمجھائیں کہ میں اس اللہ کو، اس پروردگار کو، اس رب کو، اس خدا کو مانتا ہوں جو محمد الرسول اللہ نے، جو حضرت عبداللہ کے بیٹے مکہ میں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، جو اللہ کے برحق نبی اور رسول تھے، جس خدا کو، جس الہ کو وہ منواتے ہیں میں اسے تسلیم کرتا ہوں. ورنہ تو آپ کو ہر منظر میں اللہ کی ایک تصویر نظر آئے گی، لیکن وہ تصویر حقیقی نہیں ہوگی، وہ تصور حقیقی نہیں ہوگا، بلکہ اس اہل مذہب کی جو ہیں ذہنی کاوشیں، انہوں نے جو کچھ جالا سا بن دیا ہوگا اسے انہوں نے خدا سمجھ رکھا ہوگا. اب یہ جو عبادات ہیں خاص وہ اسی عبادت بھی ہے. ان عبادات میں بنیادی جذبہ جو ہے وہ اللہ اور بندے کے تعلق کا. سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات جو ہے، اللہ کی عبادت کرنے سے خدا کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. مخلوق کے سجدے کرنے سے اللہ کا شان بڑھ نہیں جاتا، مخلوق کی اطاعت سے خدا رب عالم کو معاذ اللہ اپنی ذہنی تسکین کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اتنے بندے مانتے ہیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اللہ جل جلالہ شان ہوں ان تمام چیزوں سے بالا تر اور برا اور مستغنی ہے ساری کائنات سے. اگر ساری کائنات میں یک وقت اس کی الوہیت کا انکار کر دے تو اس کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں، اور اگر مشرق سے مغرب تک تمام افراد میں یک وقت نبوت سے سرفراز ہو جائیں سارے نبی اور دنیا بھر جائے انبیاء سے تو خدا کی عظمت خدائی برابر پر نہیں جاتی، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے اس کی ذات پر اثر نہیں ہوتی، بلکہ ماننے سے جو بنیادی بات حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ماننے والا براہ راست اللہ کی بات مان کر اپنا ایک تعلق قائم کر لیتا ہے ذات والے سے. جب یہ تعلق ذات باری سے قائم ہوتا ہے تو یہ اتنا لطیف اتنا نازک اور اس قدر غیر مرئی ہوتا ہے کہ ہم اپنی عمومی زندگی میں اس کے اثرات کو محسوس نہیں کر پاتے. جب ہم اس کے اثرات اور اس کے نتائج کو کس طرح محسوس نہیں کرتے جس طرح لذائذ مادی کو محسوس کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے چھوڑ گئے ہیں، اور ان لذائذ کی طرف لپکتے ہیں جنہیں ہمارا وجود محسوس کرتا ہے، ہمارا ذہن محسوس کرتا ہے، ہماری آنکھیں جنہیں دیکھ سکتی ہیں، اور جو فوری ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی مزے سے گزر رہے ہیں اور ہم بڑے لطف سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اللہ جللہ جلالہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وہ قوت عطا فرمائی کہ نہ صرف وہ احکام الہی مخلوق تک پہنچاتے ہیں بلکہ نبی کے قریب ہونے سے وہ اوصاف مربوطی جو وجود انسانی میں اللہ نے وضعیت فرما دیے ہیں وہ یک وقت اس کمال کو پہنچ جاتے ہیں کہ مادی لذائذ محسوس کرے نہ کرے روحانی لذائذ اور ان اثرات کو محسوس کرنا شروع کرے. اور یہی وجہ ہے کہ صحابی ہونا ایک خاص شرف ہے اور صحابی تمام امت میں افضل ترین افراد ہیں، ورنہ جو علوم نبوت ہیں، جو ارشادات رسول ہیں، جو اقوال رسول ہیں، جو احکام ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، وہی ہیں جو صحابہ کرام نے سنے اور ان کی معرفت تابعین نے تبع تابعین نے نقل در نقل ہم گناہگاروں تک بھی وہی بات پہنچی جو ابو بکر صدیق سن کر صدیق بن گئے، اور وہی قرآن الحمد سے لے کر بنناس تک ہمارے پاس بھی آیا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس پہنچا. ہم میں اور ان میں ایک بنیادی فرق جو تھا وہ یہ تھا اور وہ یہ ہے کہ انہیں تعلیمات نبوی کے ساتھ صحبت نبوی بھی نصیب ہوئی، اور صحبت نبوی نے ان میں وہ جلا پیدا کر دی ان کے قلوب میں کہ مادی لذائذ کی نسبت وہ حقائق ملکوتی کو اور لذائذ روحانی کو اور لذائذ کو اس قدر محسوس کر گئے کہ انہوں نے مادی راحتیں تج دی اور وہ روحانی لذائذ جو تھے وہ انہوں نے اپنا. اور جو باتیں آج ہمیں افسانہ نظر آتی ہیں، میرے خیال میں افسانے میں بھی کسی حد تک شاید ہم اس کا اثر بھی قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ حقائق جو اس دور سے تعلق رکھتے ہیں انہیں آج کا مسلمان افسانوں کی حیثیت بھی نہیں دیتا. وہ شخص جو ایک وقت کے کھانے کے لیے، وہ شخص جو ایک حقیر ترین سکے کے لیے سارے کا سارا دین داؤ پر لگا سکتا ہے، وہ کیسے جان سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسی دین کے لیے ساری کائنات کو دو پر لگا؟ کتنا فرق ہے اس بات میں. ہمارا حال یہ ہے کہ یہاں بات افراد کو دیکھ کر کی جائے، چہروں کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر مسائل بیان کیے جاتے ہیں. ایک شے ایک وقت حرام کہہ دی جاتی ہے اور دوسرے وقت میں وہی حلال بھی ہوتی ہے. کیوں؟ کسی بااثر شخص کے کہنے پر یا چند سکوں کے مل جانے پر اس میں صحیح ہیرے تلاش کر لیے جاتے ہیں، اس میں جواز پیدا کر لیے جاتے ہیں. اور حد یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر مسلمان کے میت کو دفن کرنے تک ٹیکس لگانے میں یا حکومت کا ریوارڈ ہے یا فوج، یا حکومت نے ہر اونچ نیچ کو جانچ رکھا ہے، حتیٰ کہ درگاہوں کے مجاوروں سے بھی چھین کر کھا گئی حکومت، اور اب حال یہ ہے کہ زکات بھی چھین لی جاتی ہے اور اس سے بھی اپنے ووٹ اور اپنے جو ہیں معاون پیدا کیے جاتے ہیں. غربا تک نہیں پہنچتی ہے، تو ایک طرح کی کمیٹیوں تک پہنچتی ہے جو اس زکات کو لے کر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جنہیں وہ دیتے ہیں وہ ان کے ممنون ہوتے ہیں. زکات برائے زکات صرف نہیں ہوتی بلکہ سیاسی رشوت کے طور پر ہوتی. اور پھر مولوی حکومت سے بھی بازی لے گیا کہ اس کی بھی ہر بات میں، حتیٰ کہ مرنے والے کے کفن سے بھی ایک ٹکڑا پھاڑ لیا جاتا ہے کہ یہ مولوی صاحب کو چلتا ہے. آج کا مسلمان اس بات کو کیسے باور کرتے جس کی ذہنیت اس قدر پست ہو چکی ہے؟ وہ یہ کیسے سوچ لے کہ رؤوس آئے مکہ اور بین الاقوامی تجارت کے سربراہ ابو بکر صدیق جیسے لوگ اس ایک کلمے کو اپنا کر اس قدر وہ بدل گئے اور اس قدر اظہار کیا انہوں نے کہ ایک کبا جو وجود پر تھی اسے بھی پھاڑ پھاڑ کر وہ اس ہاتھ کے رکھنے بند کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کرنے کا ارادہ فرمایا. کتنا بڑا فرق ہے. رئیس مکہ مدینہ منورہ میں اس حال میں نظر آئے کہ ایک کمبل جو ہے اس نے پہن رکھا اور درمیان سے سوراخ کر کے گردن نکال رکھی ہے اور دونوں طرف کانٹے پرو رکھے ہیں، سوئی دھاگا جو ہے وہ نصیب نہیں ہے، کانٹے پرو رکھے ہیں اور اسے اس طرح سے جم رکھا ہے. یہ حال اس کا کیوں ہے؟ وہ سوسائٹی، وہ قوم، وہ ملک، وہ رشتہ دار، وہ لوگ جن کے ساتھ وہ تجارت کرنا تھا اور وہ لوگ جن کے ساتھ اس کا یہ تجارتی سارا شعبہ کام تھا، وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تھے جو حقیقت اس کی آنکھوں نے، اس کے دل میں، اس کے ضمیر میں پائی اور جس پر اس نے لب بیک کہا. تو اس حقیقت، اس صداقت کو اس مضبوطی سے تھاما اس نے کہ ساری کائنات بک گئی، چھٹ گئی، قربان ہو گئی، لیکن وہ حقیقت اپنی جگہ اٹل رہی اور اس کی جان اسی حقیقت پر اللہ کے سپرد ہوئی. آج کا انسان اس کو کیسے سمجھتا؟ لیکن کیا یہ ابو بکر پہلے مکے میں نہیں بستا تھا؟ کیا یہ فاروق اعظم اسی قوم کے فرد نہ تھے جو پہلے اس شہر میں بستی، جنہیں آج ہم کس نے بنا دیا؟ تمہاری یہ سہولیات، تمہارے گھیرے میں کی جگہ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ درخت، یہ فروٹ، یہ سب، یہ کون ہے جو انہیں ترتیب دیتا ہے، انہیں کوشش